بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صلى الله عليه وسلم. والسامعين، پروردگار قرآن مجید میں اعلان فرما رہا ہے، مسلمانوں، جس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم اتباع کرتے ہو، پیروی کرتے ہو، تمہارے نبی کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم نے ان کے فضائل تورات میں بھی بیان کیے ہیں اور انجیل میں بھی بیان کیے ہیں. اسلام دین حق ہے، اسلام دین عقل ہے، اسلام دین فطرت ہے، اور اس وقت اسلام دنیا کا سب سے زیادہ سائنٹیفک ریلیجن ہے. ہر طرح سے ہم اسلام کی حقانیت کو ثابت کر سکتے ہیں. یہ مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے کہ مسلمان آگے بڑھے اور کافروں کو مسلمان بنائے، مومن بنائے. یہی سیرت ہمارے مولا علی کی ہے، یہی سیرت ہمارے امام حسن کی ہے، یہی سیرت ہمارے امام حسین کی ہے. ہر ہمارے امام نے عیسائیوں سے مناظرے کیے ہیں اور بے شمار عیسائیوں کو مومن اور مسلمان بنایا ہے. صلوات پر محمد. تاریخ میں وہ مناظرے آج بھی موجود ہیں. مشہور دربار مامون رشید کا مناظرہ بہت مشہور ہوا کہ مامون نے منافقانہ انداز سے امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا جانشین ڈکلیئر کیا، اعلان کیا، مگر اس کا مقصد کچھ اور تھا. جو انقلابات اٹھ رہے تھے ان کو دبانا چاہتا تھا. اور اس سلسلے میں واقعا ایک بہت بڑی خدمت ہے جو ایران کی ٹیلیویژن نے کی ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کے حالات پر جو انہوں نے فلم بنائی ہے، جو ہفتے میں دو مرتبہ ٹیلیویژن پر دکھائی جاتی ہے، شاید اس وقت اس کی 24th قسط تھی. یہ واقعی ایک بہت بڑی خدمت ہے، کیونکہ بہت سارے تاریخ کے ایسے حقائق ہوتے ہیں جو ہزار مرتبہ ممبر سے سننے کے باوجود انسان بھول جاتا ہے. خصوصاً بہت سارے نام ہوتے ہیں، کردار ہوتے ہیں، لیکن فلم کی شکل میں اگر ہمارے بچے ایک مرتبہ اس حقیقت کو دیکھ لے تو وہ نام بھی یاد رہتا ہے، وہ اسٹوری بھی یاد رہتی ہے، وہ ملازرہ بھی یاد رہتا ہے. سلام محمد. انقلاب اسلام ایران کی یہ بڑی خدمت ہے. ایک امام علی علیہ السلام پر جو انہوں نے فلم بنائی تقریباً 21 یا 21 قسطوں میں، اس کے بعد امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام پر 18 یا 18 قسطوں میں، اس کے بعد اصحاب کہف. اس اسٹوری کے ذریعے سے معاد یعنی قیامت جو مشکل ترین موضوع ہے اس کے دلائل فلم کے ذریعے سے سمجھائے گئے، فلسفی بنائے. یہ واقعی ایک بڑی خدمت. اور اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کی یہ فلم ہے، اس کا تو واقعی جواب بھی نہیں ہے. یہ پہلی مرتبہ علماء کی اجازت سے انہوں نے امام رضا علیہ السلام کا فقط نور دکھایا ہے، چہرے کا نور، تاکہ کنسنٹریشن بھی باقی رہے، جبکہ امام علی علیہ السلام کی فلم اور امام حسن مصطفیٰ کی فلم میں یہ تکنیک کل چیز استعمال نہیں ہوئی، لیکن یہاں امام کا نور دکھاتے ہیں اور مومنین کا عشق و ولولا جوش و جذبہ، یہ تمام مناظر واقعی عجیب و غریب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا معلوم نے منافقت کے طور پر امام کو جانشین بنایا، کیونکہ ہر جگہ سے مومنین حیدر کلام انقلاب پفا کر چکے تھے، خطرہ تھا حکومت کو لہذا دھوکہ دینے کے لیے، لیکن وہ سازش بھی الٹ گئی. جب مشہد یا طوس کی طرف امام کو لے آئے تو دن بدن امام کی عظمت پڑتی چلی گئی، لوگ امام کے مرید مولا کے معتقد ان کی تعداد پڑتی چلی گئی. معلوم کو خطرہ ہوا کہ امام تو میں نے مدینے سے اس لیے نکالا تھا کہ وہاں ان کی بہت زیادہ عزت و عظمت تھی، مگر اب تو یہاں میرے تخت کو خطرہ ہے. امام جہاں بھی ہو مثل چاند ہے، مثل سورج ہے، چونکہ نمائندہ خدا. تو معمول نے پہلے سے علماء کو بلایا اور امام سے مناظرے کہا ہے، دیکھا کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو زمانے کے امام کو شکست دے سکے. ان مناظروں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، مختلف علماء آئے اور شکست کھاتے چلے گئے، تسلیم ہوتے چلے گئے. آخر ایک سازش بنی، کیونکہ یہ امام قرآن کے علم پر بہت زیادہ قوت رکھتے ہیں، کوئی عالم نہیں جو انہیں شکست دے سکے، قرآن بارش قرآن ہے. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس عیسائی اور یہودی علماء کو بلائیے، کہ امام صاحب قرآن جانتے ہیں تو آپ کو نہیں جانتے، انجیل کو نہیں جانتے. وہ جاہل کیا جانتے تھے کہ امام وہ ہوتا ہے وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. مل کے سلوا تو بادشاہ نے کہا یہ تجویز صحیح ہے، اور آپ انجیل کے امام علی رضا نہیں جانتے. بڑے سے بڑے مناظر یہودی اور عیسائی علماء منوائے گئے، بلائے گئے، ہزاروں کو مجمع تھا تاکہ امام کی توہین ہو، کہ امام تو تورات نہیں جانتے، انجیل نہیں جانتے، یہ آدھا مناظرے میں ہار جائیں گے. اب جب سامنے مناظرہ ہوا اور امام علیہ السلام نے فرمایا، اے عیسائیوں، اے عیسائی عالم، اے یہودی عالم، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے، اور یہ ریفرنس ہے، یہ ایڈریس ہے، یہ پتا ہے فلاں چیپٹر اور فلاں آیت. اس کے بعد امام نے کہا کہ اے یہودیوں، ان آیتوں کو تو پڑھتے ہو یا ہم تلاوت کریں. اس زمانے میں اس طرح سے توڑا تو انجیل عام میں تھی، ہر زبان میں، عبرانی زبان میں تھی، عربی میں تھی. امام نے کہا ان آیتوں کو تو پڑھتے ہو یا ہاں کہے، انہیں آپ کہیے. جب امام نے عبرانی زبان میں ان آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کی تو انہوں نے تسلیم کیا کہ امام ہم سے بہتر انداز سے تلاوت کر رہا ہے، اور ان کے بڑے بڑے عالم وہی پر مسلمان اور مہین ہونے سے واقعی محمد والی دیکھا ایک سنت علم معصومین ہے کہ ہم اللہ کو انجیل سے بلائی پیش کر کے کافروں کو مسلمان بنایا، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم اسلام کی اس کتاب سے ثابت نہ کر سکے. سلمان سے محمد والے کل آپ نے سنا کہ جس حکم اسلامی پر اسلام کے دشمنوں کو سب سے زیادہ اعتراض تھا کہ سنسار کرنا بدکار کو، جانی کو، ایک وحشیانہ حکم ہے، خود ان کی کتاب میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ کی شریعت میں موجود ہے،
اور دوسرا احتجاج اسلام کی سزاؤں سے قتل کا ہے، کیونکہ قتل کی سزا غیر انسانی ہے۔ سیدھا کہ اب آخر میں بہت ساری امریکی ریاستوں میں قتل کی سزا عام ہو چکی ہے، انہوں نے دیکھا اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، جرائم پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک مجرم نے قاتل کو آرام سے جیل میں رکھا جائے تو دن بدن قتل وارد غریب بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی احتیاط ہے۔ اسلام نے قتل کا بدلہ قاتل، اسلام نے سخت حکم دیا ہے، لیکن دیگر اکرامی یہ حکم بھی اسلام کا ہے، اور اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، یہ حکم بھی تورات میں ہے، یہ حکم بھی انجیل ہے، تورات کے محمد علیہ السلام۔ یعنی آج آپ کی خدمت میں تورات اور اس کے قانون، چیپٹر کا پہلا جینیسس اور چیپٹر کا نمبر 9 ارشاد ہو رہا ہے۔ Every person who murders must be killed. You know, every person who murders must be killed. Yes, you must execute anyone who murders another person. You have to kill a person. جو بھی قاتل ہے، یہ ضروری ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، اور یہی فیصلہ شریعت حضرت موسیٰ کا ہے، اور یہی فیصلہ شریعت محمدی کا ہے۔ اسلام سے محمد علیہ السلام آپ نے دیکھا اسلام ہی حکام پروردگار میں تبدیلی نہیں ہے، شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی شریعتوں سے کامل اور اکمل ترین شریعت، کیونکہ یہ قیامت کے لیے اس کے احکام ابدی ہیں۔ لہذا کل آپ نے سنا کہ اسلام نے تو زانی و بدکار کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے، مگر یہاں پر تورات میں چیپٹر رومانی چیپٹر کا نمبر 13 ایک اور عجیب و غریب آیت ملتی ہے، اسٹرانگ دا گلٹی وانٹس ٹو ڈائی بیکاز دے ہیو ٹرائڈ ٹو ڈرا یو اوے فرام دا لارڈ یور گاڈ۔ وہ مجرم جو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے، تورات یہ کہہ رہی ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹا دے اسے بھی اتنے پتھر مارو جہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ اسلام نے صرف جانی اور بدکار کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے، مگر تورات نے کہا کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والے ہیں، جو گمراہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے سزا بھی سنسار کی سروس سے محمد علیہ السلام۔ ظاہر ہے کہ ان آیتوں کے بعد کسی عیسائی یا یہودی کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ کہے کہ اسلام کی سزائے سخت ہے۔ عزیزان گرامی، قانون بنانے والا خدا، خدا انسان کی فطرت کو جانتا ہے، وہ خالق مولا ہے، اسے معلوم ہے کہ انسان کو گناہ سے کیسے بچایا جائے گا۔ اگر سخت سزا نہ ہو، اگر سزا میں نرمی ہو تو گناہ سے گناہ ہو کر چلا جائے گا، جرم پر جرم ہو کر چلا جائے گا، اور امن و امان نیچ نابود ہو جائے گا۔ اس وقت جو امریکہ سب سے سپر پاور کہلاتا ہے، وہاں امن کہاں ہے؟ وہاں قتل و غارت گری کس قدر زیادہ؟ کبھی ہم نیویارک گئے، ڈیٹرائٹ گئے، تو وہاں لکھ دیتے کہ اس سال 2,000, 3,000, 7,000 لوگ قتل ہوئے۔ یہاں تک کہ ایک مطلب ہمیں یاد ہے کہ مجلس کے سلسلے میں ہم شکاگو گئے، اور شکاگو میں بہت بڑے عالم دین ہے رات کے آلت اللہ جلالی، مجلس کے بعد 10-11 کا ٹائم تھا، ہم نے شاہی کا اظہار کیا کہ ہم مولانا سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں وہاں لے جائے، حضرت آلت اللہ جلالی۔ تو وہاں مومنین نے کہا کہ مولانا جلالی صاحب اس جگہ پر رہتے ہیں کہ وہاں اس وقت پولیس بھی نہیں جا سکتی، لیکن بعض علاقے علاقے میں ایسے خطرناک ہے شکاگو امریکہ میں کہ رات کے وقت وہاں پولیس بھی نہیں جائے. اب یہ ہے امن کا حال. یہاں پر کے بعد امن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سب اسلام کے دشمنوں کا ہے, شرکا پرستی کے عنوان سے ہو یا قوم پرستی کے عنوان سے ہو, اس کے پیچھے یہودیوں کے ہاتھ ہے, امریکہ کے ہاتھ ہے. وہ نہیں چاہتے کہ اسلام اس طرح سے عظمت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. سلام کو محمد والے ہیں ہمارے یہاں بد امنی مصنوعی ہے, ایجنٹ ہے, یہودی ایجنٹ ہے جو شرکا پرستی پھیلا رہے ہیں. اس کی وجہ بھی سنیے, اس سال ہم رمضان میں لندن میں تھے, وہاں بی بی سی ٹیلی ویژن کی رپورٹ بڑی حیرت انگیز. بی بی سی ٹیلی ویژن نے پورے ایک سال ریسرچ کی کہ پورے ہندوستان میں کتنے لوگ چرچ جاتے ہیں باقاعدگی سے, ہفتے میں ایک مرتبہ عبادت کے لیے جاتے ہیں. تعداد ہندوستان میں عیسائیوں کی 6-7 کروڑ کے قریب. بی بی سی ٹیلی ویژن نے رپورٹ دی کہ پورا ایک سال ہم لوگوں نے ریسرچ تحقیق کی ہے پورے ہندوستان, پورے بلکہ یو کے میں, کہ کتنے لوگ ہیں جو باقاعدگی سے ہفتے میں ایک مرتبہ عبادت کرنے جاتے ہیں. تو آپ سنیں گے کیا رپورٹ تھی. بی بی سی نے حیرت انگیز رپورٹ یہ سنائی کہ پورے سال میں جو عبادت کرنے والے عیسائی ہیں 6-7 کروڑ میں سے ان کی تعداد صرف 20,000 ہے. بتائیے 7 کروڑ کی پاپولیشن اور ان میں سے جو عبادت کرنے جا رہے ہیں ان کی تعداد 20,000 ہے. جبکہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے, سائنس بڑھتی چلی جا رہی ہے, قرآن کی اہمیت سامنے آتی چلی جا رہی ہے, ہمارے یہاں نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, اداکاروں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, داڑھی رکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, ایجاد کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, ایمان اور ایمان میں بہنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. دشمن دیکھ رہا یہ اس لیے فرقہ پرستی ہے, یہ اس لیے فرقہ پرستی ہے. اور اس سال ہم نے لندن میں ایک اور عجیب چیز دیکھی, 1984 میں ہم وہاں اس چیمبر میں ایک سال امام جمعہ تھے, اس وقت اگر کوئی خاتون حجاب پہن کے باہر نکلتی تھی تو اس قدر پروپیگنڈا تھا یہودیوں کا عیسائیوں کا کہ اسے ٹیررسٹ کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے میرے دہشت پسند. لیکن اس مرتبہ بہت خوشی ہوئی کہ لندن کی کسی سڑک سے ہمیں گزرے, کسی بھی محلے میں ہم کسی سڑک پر سے گزرے تو ہمیں 2-4-5 خواتین مکمل حجاب سے نظر آئے. یعنی واقع یہ اسلام کی فتح ہے سلام سے محمد والی. اور یو کے میں ہندوستان میں اسکولوں میں اب حجاب فیشن میں بدل گیا, اسکولوں میں بچیاں الحمد للہ حجاب کر رہی ہیں. چاہے ایک طرف عیسائیت ختم ہو رہی ہے دوسری طرف اسلام بڑھ رہا ہے. شاید آپ کو یاد ہو گزشتہ عشرے میں میں نے عرض کیا تھا کہ خود مجھے یاد ہے, خود میں جانتا ہوں کہ اگر تلاش کیے جائیں بڑی آسانی سے 20 کے قریب ایسے چرچ ہیں جو پہلے چرچ تھے اب امام مرغہ بن چکے ہیں یا مساجد میں تبدیل ہو چکے ہیں. اور اگر باقاعدگی سے دیکھا جائے 100 سے زیادہ ہوں گے. لیکن اس مرتبہ مجھے بتایا گیا کہ حکومت برطانیہ نے جب دیکھا کہ ان کے چرچ بک رہے ہیں اور مسجدیں بن رہی ہیں, یہ ایک تماشا ہے, ایک ملت ہے اس حکومت کے لیے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی کہ چرچ بک رہے ہیں, امام مارگا بن رہے ہیں, مسجدیں بن رہی ہیں. لہذا حکومت برطانیہ نے قانون پاس کیا کہ کوئی چرچ بیچ نہیں سکتا چاہے اس چرچ میں ایک آدمی بھی نہ ہو. دیکھ رہے جو لوگ خود پریشان ہے, اسلام سے پریشان ہے, اسلام کی عظمت سے پریشان ہے, کیونکہ عیسائی لے جانا دیکھ رہے کہ عیسائیت میں کچھ بھی نہیں, عیسائیت خلاف فطرت ہے, خلاف عقل ہے. تو عیسائیوں کے ہاں مدتی وہ ہے جو شادی نہ کرے. بتائیے کیا ممکن ہے کہ نوجوان قوت بھی رکھتا ہو, طاقت بھی رکھتا ہو اور پھر شادی کے بغیر زندگی بسر کرے. اب عیسائی کا تو مدتی بننا ہے تو شادی نہ کرو. سب آپ کو مجھے والے بہت ظاہر ان میں باتیں آپ ان میں آنے والی نہیں ہیں. کوئی اپنے میں نقصان نہیں کرتا, زیادہ انسانیت مر رہی ہے, اسلام بلند ہو رہا ہے. یہی یہودی یہی عیسائی اپنے ایجنڈوں کے ذریعے سے حید زدہ اسلام سے مسجدیں ہماری کر رہی ہے, نماز جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں, چاہے پاکستان ہو, چاہے مصر ہو, چاہے کوئی اور ملک ہو. آپ دیکھیں کہ آپ نے سنا کہ پورے ملک میں ہندوستان میں عبادت کرنے والوں کی جگہ جیت چلا آیا. خدا نے ہمیں توفیق دی کہ محرم سے پہلے امام علی رضی اللہ علیہ السلام جو روزے سے زیارت کر کے آئے, پہلے بھی دیکھا لیکن اس مرتبہ دیکھا کچھ اور. عام دنوں میں عام دن کوئی ولادت نہیں, کوئی عید نہیں, کوئی شہادت نہیں, عام دنوں میں ہم نے اندازہ لگایا کہ جو نماز تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں, سات روزے ہیں, امام کے روزے ہیں, عام دنوں میں بغیر ولادت بغیر چھٹی بغیر چھٹے جمع ہم نے اندازہ لگایا کہ مختلف مساجد ہیں, حرم ہے, کہ فقط امام علی رضی اللہ السلام علیہ السلام کے حرم میں آج آتے میں جو نماز تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد 50,000 سے زیادہ. اور جیسے عید میں وہ نزدیک آئی یہ نوروز کی عید, تو ہم نے اندازہ لگایا کہ نوروز کے عید کے دن اور رات اور اس سے آگے پیچھے راتوں میں تہجد پڑھنے والے کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی اسلام کی اسلام کی عظمت بڑھ رہی ہے, لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں, اسلام دینے کی عظمت. وہ پانی کو بلڈنگ بنانا چاہ رہا ہے, دریا میں گھر بنانا چاہ رہا ہے, جلواس سے محمد ہے. رسک حرام کیا خراب ہے, حرام کیا خراب کے بارے میں ایک مشہور ہے. شریف ابن عبداللہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عابد تھا, بہت بڑا واحد تھا, بہت بڑا عالم. ظالم بادشاہ نے کہا کہ میں اسے اپنا قاضی بناؤں, بڑا بے قاضی بلایا, احترام کیا, کہا بہت بڑے عالم بن جائے ہیں آپ میرے قاضی بن جائے. قاضی سمجھتے کیا, یعنی بادشاہ کے بعد سب سے بڑا ہوگا, چیف جسٹس کا ہوگا. شریف ابن عبداللہ نے کہا بادشاہ تو ظالم ہے, اگر میں قاضی بنا تو گویا تیرے ظلم میں شریک ہوگا. آپ نے چھوٹی چھوٹی پوسٹل کے لیے دین ایمان وغیرہ سب دیش کیا, کتنا بڑا عالم تھا. کہا میں جو ہوگا قبول نہیں کر سکتا, تو عالم ہے. کہا اگر آپ میرے قاضی نہیں بنتے تو میرے وزیر اعظم بن جائیں گے. کہا یہ اس سے بہتر ہے اور آپ کے ذریعے میں شریف ہو جاؤں گا. کہا اگر قاضی نہیں بنتے, وزیر اعظم نہیں بنتے تو میرے بچوں کے استاد بن جائے. کہا بس حدیث ہے نا کہ ظالم کے قریب رہنے سے دل میں تفاوت پیدا ہے. کوئی دل ہر ظالم ہے, کتنا بڑا عالم, کتنا بڑا گاہ. بادشاہ نے کہا میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں, آپ نے بڑی توہین کی, میرا دل توڑ دیا, میں نے تین آفرز کیے, تینوں آفر چھپا دیے, اب چوتھی آفر سے آپ مت کرائی, اب یہ میری خواہش قبول کی. بادشاہ کیا کہ ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ کھائیے. اب یہاں اس شیطانی جال میں یہ آگے پھنس گئے. کہا تین دادا کو ٹھکرا دیا, ایک کھانے سے کیا ہوگا, آج ہم لوگ نہیں سنتے ایک لوگ میں حرام سے کیا ہو, چلو آج کھا لو. نہیں رام گرم ایک لوگ میں حرام کا بڑا اچھا. اب کیا ٹھیک ہے بادشاہ, اب بادشاہ نے دسترخوان بچھایا, شریف ابن عبداللہ نے کھانا کھانا شروع کیا. اب جیسے لقمہ حرام پہنچا فوراً اثر کرتا, یہ نہیں کہ خون بنے دماغ میں جائے, نہیں, حدیث ہے جیسے لقمہ حرام بطن میں پہنچتا ہے زمین کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں آسمان کے فرشتے خون بننے سے پہلے. جیسے لقمہ حرام پہنچا اب شیطان نے وسوسہ کیا کہ اے عابد تو بھی بڑا بے وقوف ہے, اگر تو بادشاہ کے بیٹوں کا استاد بنے گا تو یہی تو بچے کل بادشاہ بننے والے ہیں, تو انہیں متقی بنا سکتا ہے, وہ آدھی بادشاہ بنیں گے, اس کا خراب تیرے ہے بادشاہ میں. اب بچہ کیونکہ یہ حرام ہے نا, اب بچے سے آ گیا تو کہنے لگا بادشاہ میں اپنا فیصلہ واپس کرنا چاہتا ہوں, میں ایک آفر قبول کرنا چاہتا ہوں, آپ کے بچے میں استاد بن جائیں. بادشاہ نے کہا مجھے کی نہیں بنا. اب اور لقمہ حرام دیکھنے گئے,
شیطان نے کہا قاضی بننے میں کیا ہو رہا ہے؟ قاضی بنے گے کتنے بے گناہوں کو آزاد کر دیں گے؟ کتنے بے گناہوں کو جیل سے رہا کر دو گے؟ تختی کے پھانسی کے پنجے سے نکال دو گے؟ کہا بادشاہ میرا بھی فیصلہ بھی غلط تھا، چلیے میں قاضی بننے کے لیے تیار ہوں۔ سلام آپ محمد علی گرم، رزق کے حلال نہیں ہے، رضا حرام کی بہت اچھا بات ہے۔ ایک اور روایت حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ شیطان تھک گیا مگر کوئی شیطان کا حربہ کامیاب نہ ہو۔ تو آخر شیطان نے تو کسی طرح سے حضرت ایوب کو حرام کھلا دیا۔ اب بیوی گئی، تو اسے تو کیا بات ہے؟ کہا میرا شوہر بیمار ہے۔ کہا کیا تکلیف ہے؟ ایک دو تکلیف جب انہوں نے بتائی تو شیطان نے کہا میں بہت بڑا حکیم ہوں، یہ بھی تکلیف ہوگی، یہ بھی تکلیف ہوگی، یہ بھی تکلیف۔ بیوی حیران ہو گئی، تو بہت بڑے حکیم ہے کہ مریض کو دیکھے بغیر ساری خبریں دے رہے ہیں۔ کوئی آپ جیسا حکیم جانے نظر نہیں آیا، آپ کو نسخہ بتائیں کہ میرا شوہر اس مرض سے نجات پائے۔ کہا ہاں، مجھ سے بڑا کوئی حکیم دنیا میں نہیں ہے، دیکھو ایک بکرا لے لو اور اس طرح سے اسے ذبح کرنا کہ جب ذبح کرو تو اللہ کا نام نہ لے رہا۔ حضرت ایوب سے کہا کہ آج ایسا حکیم ملا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، میں نے ایک دو باتیں بتائی مرض کی، اس نے ساری تفصیل بتا دی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہ انہوں نے نسخہ بھی دیا، ان شاء اللہ آج آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہا کیا نسخہ بتایا؟ کہا اس نے کہا اس طرح کا بکرا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، مگر جب اسے ذبح کرو تو قبلے کی کرو، رخ بھی نہ ہو اور اللہ کا نام بھی نہ لینا۔ بس حضرت ایوب نے سنا، کہا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین العظیم، یہ حکیم نہیں ہے شیطان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم مسئلہ یہی ہے، رزق حلال۔ اب کتنی دکانیں کھل گئی ہیں یہودیوں کی، برگر کی فلاں فلاں، یعنی پاکستان والوں کو برگر بنانا بھی نہیں آتا، پہلے تو ٹیکنیکل چیزیں آتی تھیں، اب یہ سب باہر کے جو کمپنیاں آ رہی ہیں، مقصد آرام کھلا رہا ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدبختی مسلمان ملک کی، کہ کھانے پینے کی ساری چیزوں کا یہودیوں کا کام ہے۔ لیبر برادر کتنے ایسے منائے ذبیحہ، آپ نے سنا کہ ذبیحہ اگر اللہ کے نام میں حرام ہے، یہاں سے چھوڑیے حج پر ہم گئے، مرغیاں دے تو رہتی ہے اس میں، ایک امریکن ایک سعودی، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کو جائیں کہ احتیاط کریں، میں سمجھے کہ اسلامی ملک وہاں مومنین امریکہ میں خوب ترقی کی، وہ مرغیاں جس امریکی شیر سے جاتی ہے باقاعدہ ہیوسٹن کے مومن رہا گئے، انکوائری کی، ایک عالم نے مقرر کیا، دیکھا کوئی ذریعہ صحیح نہیں، چھری پر لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مشین چل رہی ہے گردنیں کر رہی ہے۔ اب بیچارہ ایک امریکن مومن تھا آئل کمپنی میں امریکہ میں، اسے پتا تھا کہ مرغی حلال نہیں ہے جو امریکہ سے آتی ہے، اور وہ کمپنی بھی کھائی تھی، لہٰذا وہ بیچارہ احتیاط کرتا نہیں، جاتا تھا خود مرغی خریدتا تھا اور دکاندار سے کہتا میرے سامنے جمع کرے، لے جاتا تھا اور وہ خوش تھا کہ میں حلال کھا رہا ہوں۔ ایک دو مہینے سے سلسلہ چلا، ایک دن وہی ایک لڑکا جو جمع کرتا تھا، وہ جو دکاندار تھا اس نے لڑکے کو آواز دی، اے رمیش ذرا مرغی جمع کر دے۔ اس نے کہا کیا رمیش؟ کہ مسلمان نہیں؟ کہ میں ہندی ہوں۔ کہ اللہ اللہ، وہ امریکہ کی مرغی سے بچا تو رمیش کی مرغی نے آپ سے بچا، سلوات کریے محمد علی محمد۔ ہم اسلامی ملک اور بہت سارے چاکلے ہم نے دیکھے، بسکوٹ دیکھے، اس میں حرام تھا، سعودی عرب یہاں بھی یہی حال ہے، حالانکہ انگلستان، امریکہ، یورپ میں ہم نے کئی جماعتوں میں دیکھا کہ لوگوں نے اشتہار لگا رہے ہیں، کتاب چھپی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن یہاں پاکستان میں کوئی سے بھیڑ نہیں، یہ لوگ زیادہ کانشیس ہیں، بچوں کو یاد کرا دیتے ہیں لاٹ حرام ہے، اسٹیبلائزر حرام ہے، اگر بغیر فارمولا کے ہو تو میں اسی بار حرام ہے، ایک بڑی لمبی لسٹ ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے، جاتے ہیں دیکھتے ہیں بسکٹ میں وہی حرام بسکٹ جہاں بھی بچے کھا رہے ہیں سعودی عرب میں۔ اب وہ جو کل میں نے بتایا تھا کہ چائنیز جس میں وہ نمک جینوں میں، وہ جینوں میں ایک ایسا عنصر ہے جس میں میری یاد نہیں آیا تھا کہ جو سور کی چربی سے نکالتے اور وہی عنصر اگر یاد آ گیا تو کل یہ پرچی بتا دوں گا, وہی عنصر جہاں مسالے میں ڈالا جا رہا ہے. یہ مسالے رک گئے جی موہن میں پرچی تھی ہے چندنا امریکہ میں مولانا انور علی صاحب یہیں کے فارمسسٹ ہے, پوری بچاروں نے رحمت کی, حتیٰ کہ ٹوتھ پیسٹ کس میں حرام ہے, صابن کس میں حرام ہے, حالانکہ صابن دینے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پوری فہرست وہاں کے مہمین مسلم کے پاس موجود ہے کہ یہ چیز لینی ہے یہ چیز نہیں لینی. مگر پاکستان میں بات دیکھیے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ مسالے میں بھی کھلائی جا رہی ہے, نہیں معلوم کیا ہو رہا. ابھی جانے کے بعد نام ان کو نہیں کہ جو صاحب نے پوچھا کہ جناب یہ تو بہت سخت ہو جائے گا, نام کے نہیں ہے. دیکھیے پہلے ہندوستان یورپ میں حلال دکانیں نہیں ہوتی تھی, جب شعور بڑھا لوگ حرام کھاتے تھے, کتنے مومن نے اور ان کو کھلانے والے بھی بیچارے ہوتے ہی نادان جاہل سے کوسر گوشت کھاتے تھے, یہودی کا ذریعہ اور کسی جاہل میں جا کر کہا کہ کوسر گوشت کھاتے رہو, حرام یہودی کا ذریعہ. لیکن اللہ جب شعور بڑھا تو کیا ہوا, مسلمانوں نے اپنی دکانیں بنا لی. اب دو فائدے ہوئے, ایک تو رزق حلال مل گیا اور ہزاروں مومنین کو کاروبار مل گیا. دیکھیے کہ حلال گوشت جو ہے لندن میں امریکہ میں اس گوشت سے زیادہ مل گیا, لوگوں کو کاروبار مل گیا. ابھی جانے کے بعد یہاں مومنی رزق حلال جو کمانے کا شعور پیدا ہوگا تو ظاہر ہے کہ کاروبار بھی مومنین اور مسلمین کو ملے گا, جو نیک لوگ ہوں گے جو احتیاط کریں گے کہ مسلمانوں کو حرام میں کھلایا جائے. سلام شری محمد علیہ وسلم. اب جس مجمع نے سنا کہ ظاہر ہے کم سے کم احساس ہوگا کہ لیبر بلڈرز برادر کا ڈال میں خریدا جائے, یہ عزوں کا یہ اعتماد نہیں, یہ عزوں کا کسی مومن الحبیب والوں کا بھی میرے خیال میں آئل ہے, کسی مومن آئل کو خریدیں گے. لیکن شعور پیدا ہونا چاہیے, اس میں شعور ہی نہیں ہے کہ رزق حلال کھانے کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کہ عبادت ہی قبول نہیں. سر بات کریں ہمارے والے اب جہاں ممکن ہے یا نہیں ممکن, ایک واقعہ زیادہ زحمت نہیں. ابھی آپ نے سنا محمد رشید کتنا ظالم تھا, دولت کے لیے حکومت کے لیے اپنے بھائی امین کو قتل کیا, مگر تعلیم کا ایک بیٹا تھا بڑا بیٹ جسے لوگ نہیں جانتے, تاریخ میں اس کا کم ذکر ہے مگر ہے, اس کا نام تھا قاسم. یہ قاسم اتنا متقی تھا کہ باپ کے گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا, مزدوری کر کے کھانا تھا. تو میرا باپ ظالم ہے, یہ مسلمانوں کا حق رسد کرتا ہے, بیت المال مسلمانوں کا حق ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ قاسم قارون کا بیٹا, ایک دن میرا کہا تھا پھٹے ہوئے کپڑے جوتیوں میں چٹیاں, تو کچھ گورنر ٹائپ کے لوگ جو تھے وغیرہ وہ مذاق اڑانے لگے, یہ کون پاگل آ گیا, یہ کیسے دربار میں آ گیا. تو لوگوں نے کہا یہ پاگل نہیں کہو اسے, یہ ہارون کا بیٹا قاسم. انہیں حیران ہو گئے, بادشاہ کا بیٹا کہاں ہے, یہ یہاں سے ایک لکما حرام نہیں تھا. اب سنیے اس کی موت کیسے ہوئی. قاسم مشرے میں گیا اور مزدوری کر رہا تھا, حلال کمانے والے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام عیب ہے, نہیں عیب حرام کھانا ہے, مزدوری کرنا عیب نہیں ہے. مولا علی نے مزدوری کی, مزدوری کرنا سنت علی. بسرے میں جا کے مزدوری کر رہا, ایک بہت بڑا شیخ تھا ایسے والا تھا, اسے کا یہ کام ہمیں حاضر, لیکن جوان ہے محنتی اور ایماندار, بہت اچھا کام کیا, بہت نیکی ہے نوازی. اب اس کے بعد پھر اسے کام کی ضرورت پڑی, اسی قاسم کی تلاش میں. دیکھا اس نے کمرہ ٹوٹا پھوٹا کچا کرائے پر لے رکھا ہے, وہاں بیمار بیٹا ہے کہ ہمیں آپ سے کام کرانا چاہتا, کہ دیکھ رہے میں مرنے والا ہوں, میری وصیت سن دو. کہا وصیت کیا ہے, کہا میں ہارون رشید کا بیٹا ہوں, اس کی زمین نکل گئی ہے, یہ ہارون رشید کا بیٹا. ہارون رشید کو اگر پتا چل گیا کہ میں نے اس کے بیٹے سے مزدوری کا کھان لیا ہے تو مجھے تو ہشر ہشر کر دیتا. کہا آپ ہارون رشید کے بیٹے, کہا ہارون رشید, کہا بہت زور سے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے باپ نے زبردستی کے مجھے انگوٹھی دی تھی, اور مجھے شک ہے کہ اس میں غریبوں کا حق ہے. وسیلے شبد یہ ہے کہ جاؤ اور یہ بغداد میں میرے باپ کے واپس کر دو, اور یہ حق حلال کی میری کمائی ہے, اس سے میرا دفن بھی کرنا, اس سے میرا دفن بھی کرنا. یہ سرمایہ دار کرنے میں حیران کہ کیا دیکھ رہا ہوں, کیا سن رہا ہوں, کہ تھوڑی دیر
تھوڑی دیر کے بعد میری روح برباد ہو جائے گی. کیا اتنے میں میں نے کیا دیکھا, تاثر ایک مرتبہ کھڑا ہونا چاہتا تھا اور کھڑے ہو کر کیا کہا, السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. اللہ
یہ کون ہے کاشی,
کون کاشن, ہارون کاشن امام ابن شاید نے جعفر کا بیٹا, مگر رزق حلال کی وجہ سے موت کے وجہ میں علی تشریف لا.
مولا علی تشریف لاؤ, مگر مولا کو پہچانا, اٹھ کے مولا کو سلام کیا, السلام علیک یا مولا یا علی ابن ابی طالب, اور روح پرواز ہو گئی. علی اگر چاہتے ہیں ہم راضی کہ موت کے وقت تکلیف نہ ہو اور مولا علی کی زیارت, تو اس قاسم کی طرح رزق حلال کھاؤ, چاہے مزدوری کرنا پڑے چاہے محنت کرنا پڑے. انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے اگر رزق کے حرام سے پیٹ بھر رہا ہے. پیٹ بھرنا اصل کام نہیں ہے, کتا بھی پیٹ بھر لیتا ہے. اصل کمال انسانیت یہ ہے کہ رزق کے حلال پیٹ میں جائے, رزق کے حرام کا ایک ذرہ نہ جائے. مشکل ہے, ناممکن نہیں, اور اگر خدا سے التجا کریں تو یقینا خدا غیب سے مدد کرے گا اور اس کے حلال میسر ہوگا. صلوات محمد.
گناہوں کی بخشش کے لیے اہل بیت وسیلہ بنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم Yeah. ظالم کی گلیوں میں لاش گھسیٹ رہے تھے. اگر میں نے شہید کا نام نہیں لیا مگر کبھی میں نہیں سمجھ گئے یہ کون غریب ہے یہ مسلم ابن عقیل ہے حسین کے سفیر ہے. معصوم نام فرماتے ہیں مسلم اتنے غریب تھے اگر کوئی مسلم کے غم صبح دعا مانگے خدا اس کی دعا کبھی رد نہیں کر گیا نہیں کر گیا. آنکھوں میں آنسو روتی ہوئی آنکھوں سے فریاد کریں گلا مانگے یا اللہ ہے یا اللہ ہے یا اللہ یا اللہ ہے. کتنی نعمت مادی دنیاوی اخروی مجھے عطا کی جب نعمتوں کے دسترخوان سے بیٹھتا ہوں مجھے حیا کی ہے مجھے شرما کی ہے میں تیری ایک نعمت کے کھانے کے لائق نہیں میں نے تیری کہتے اور اطاعت تیرے دشمن سے جائے گی جس بازار میں تیرا برا بندہ ہے جس بازار میں میں حرام بندہ ہو اے خدا میں جتنا برا ہوں تو اتنا میرا اچھا مالک ہے. Oh, میں جتنا برا ہوں جتنا میرا اچھا مالک ہے. میں نے گنا کیے دن میں نے گنا ہے تو دردے ڈال دیے خدا. کتنی مرتبہ میں نے گنا کیے تیرے آسمان میں رہنے والے فرشتوں نے تجھ سے بار بار اجازت مانگی. اے خدا اب تو اجازت دے دے اس تیرے نمک حرام بندے پہ عذاب نازل کرے. اب دل نے گنا کی حد کر دی بے حیائی کی حد کر دی مگر تمہیں اجازت نہیں دی فرشتوں سے کیا اجازت نہیں ہے میرے بندے کو عذاب نازل کرے. فرشتے انتظار کرے میں بھی انتظار کرتا ہوں کبھی میرے گنا دے کر اس زمین میں فریاد کی. اے خدا اس بندے کے گنا سے میں تھک گئی ہوں مجھے اجازت دے اس سے نکل جائے اسے اتنا زبا ہے اس کی ہڈیاں پسلیاں سر میں بدل جائے مگر تمہیں اجازت نہیں دی زمین سے کا اجازت نہیں ہے انتظار کرے میں بھی انتظار کرتا ہوں. کتنی مرتبہ زمین کے فرشتوں نے فریاد کی اے خدا اتنی اجازت دے دے اس بندے کی آبرو کو نابود کر دے اسے ذلیل رسوا کر دے مگر تمہیں اجازت نہیں دی کیا کرنا ہے. اے فرشتوں انتظار کرے میں بھی انتظار کر رہا ہوں کسی کا انتظار. سن گے رونے والے خدا کی آواز آ رہی ہے میں انتظار کر رہا ہوں کب یہ میرا بندہ توبہ کے لیے میرے گھر پہ آئے. اے خدا جب حسین کے وسیلہ بنا کے آئے خدا اب ہم نے تجھے زیادہ انتظار نہیں کرا مجلس حسین کے بہانے سے تیرے در پہ آئے ہیں تنہا نہیں آئے مسلم کے وسیلہ بنا کے آئے ہیں. اے خدا اب تو بھی ہمیں انتظار نہ کرا تم ہمارے بنا بخش دے. روتی ہوئی آنکھوں سے فریاد کریں دعا کی قبولیت کا وقت ہے سب مل کے کہیں یا غفار. یا غفار یا اے خدا تجھے اس وقت کا واسطہ جب مسلم زخموں سے چور چور ہے آنکھوں میں ہتھ کریا پاؤں میں بیڑیا گردن میں چوک ہے ہزاروں کے مقابلے میں تنہا لگے ہے دربار میں یاد ہے مگر حسین کا شیر کس طرح سے دربار میں داخل ہوا سر بلند ہے سینہ تانا ہوا ذرہ برابر دل میں خوف نہیں کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کر جلال میں آ کے کہا کون امیر میرا حسین کے سنا کوئی امیر نہیں میرا حسین کے سوا کوئی مولا نہیں. علی نے راوی کہتا ہے کچھ دنوں کے بعد اس دربار میں امام زین العابدین زید بن گئے. میں قربان جاؤں کیسے آئے گردن جھکی ہے کمار جھکی ہوئی ہے گردن میں کہ مومن کا کمر کا زمانے کے نام دشمن کا دربار ہے. اسی دربار میں مسلم بھی آئے تھے مگر شیر کی طرح آئے تھے. گردن بلند تھی سینہ بلند تھا آپ کا سر بھی نیچے ہے کمر بھی جھکی ہوئی ہے. ذرا سر کو بلند کرے دشمن